نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا اشد حبا لله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ঋষি পল্লী আল্লাহু আকবার মুহাম্মদ কোড়ো দরুদ ও সালাম নবী পাক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পর আর উনকি আল পর আর উনকে তমাম আসহাব পর ই জো হামনে কুরআনে পাক কি ভি আয়াত পড়ি হে ওয়াল্লাযীনা আমানু শাদ্দু হুব্বাল্লাহ আল্লাহ নে এক ওয়াজে উসূল ফরমা দিয়া سورہ بقرہ میں غالباً کہ اشد محبت مومنین اللہ سے کرتے ہیں۔ اس آیت تو ایک ہوتی ہے یہ، لیکن اس کی تشریحات لامحدود بے شمار ہو سکتی ہیں اگر ہم کرنا چاہیں اور اللہ پاک جو جو دل میں ڈالتے رہیں۔ اس کی اس کہنے کو تو دو تین الفاظ ہیں، لیکن اس کو اگر ہم مختلف انداز سے پیش کریں تو اسی آیت کو ہزاروں علماء اور مشائخ نے ہزاروں انداز سے اس کی تشریحات پیش کری ہیں۔ آیت ایک ہی ہے کہ اشد محبت مومنین اللہ سے کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو اللہ سے اشد محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ تو انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہوتا کائنات میں مخلوق میں اللہ کا عاشق علم و معرفت میں ہر لحاظ سے۔ اور ان اماموں میں سب سے زیادہ عشق اور محبت کرنے والے ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک شفیع المذنبین رحمۃ العالمین سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ ان جیسا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ پھر اس کے بعد ان کے آل اور اصحاب کا نمبر آتا ہے عشق اور محبت میں، عشق اور محبت میں ان کے بعد کے لوگوں کا نمبر آتا ہے، جیسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے آگے چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اے ابو دردا، تو ایسے شخص کے آگے آگے چلتا ہے جو افضل الخلائق بعد الانبیاء ہے۔ یہ ہم حدیث شریف سنتے رہتے ہیں نا، افضل الخلائق بعد الانبیاء، یہ حدیث شریف آپ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے تھے کہ انبیاء کرام کے بعد اگر مخلوق میں کسی کا مقام عالی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈانٹ کے ناراض ہو کے فرمایا کہ مطلب ادب سکھا رہے ہیں آپ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے آگے مت چلو، ان کے پیچھے چلو۔ کہتے ہیں پھر وہ اور تمام صحابہ کبھی کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھے چلنے میں بھی۔ ارے اللہ پاک نے یہ اصول قیامت میں صحابہ کرام کو سکھایا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کریں تو اپنے قدموں کو رسول اللہ کے قدم سے پیچھے رکھا کرو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدود مقرر کر رہے ہیں کہ ان کا بھی میرے جیسا ادب کرو، کہ ان کے آگے مت چلو۔ اور آپ دیکھیں آپ کتنی گہری بات ہے۔ اب یہ قبول اسلام ان کا کیسے ہوا تھا؟ ہمارے پیارے مرشد شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحیم اللہ فرماتے ہیں، تجلیات جس کتاب میں واقعہ درج ہے، یہ تو ایمان تو بعد میں لائے تھے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی بچپن سے تھی، بچپن کا یارانہ تھا، بچپن کا یارانہ۔ تو ایک بار یہ تجارت کے لیے شام گئے، ایمان لے کر نہیں آئے تھے، نوجوانی کے دور کا غالباً یہ خواب تھا، تو انہوں نے خواب دیکھا۔ تو پھر وہاں معلوم کیا کوئی راہب تھا جو خواب کی تعبیر دیا کرتا تھا، اس کے پاس گئے۔ اس نے پوچھا کہاں سے آپ آئیں؟ میں نے کہا عرب سے، بتایا مکہ کے شہر سے۔ میں نے تمہارے والد کا آپ کا نام کیا؟ پھر اپنا نام بتایا۔ والد کا کیا نام ہے؟ وہ بتایا۔ پھر انہوں نے کچھ وائچہ وائچہ کچھ حساب کتاب نکالا اور پھر کہا کہ آئندہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے شہر میں سچے نبی بہت جلد آنے والے ہیں، ان کا ظہور ہونے والا ہے، اور تم ان کے ہر وقت کے ساتھی ہوگے، جس کو کہتے ہیں نا یار غار، ہر وقت کے تم ساتھی ہوگے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے، پہلے خلیفہ۔ یہ راہب نے بتایا تھا حساب کتاب نکال کے۔ اس کے بعد جو ہے خاموش ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ خواب میں نے زندگی میں کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا، اپنی بیوی بچوں تک کو نہیں بتایا، صرف میرا اللہ جانتا تھا یا میں جانتا تھا کہ میں نے کیا خواب دیکھا اور راہب نے کیا تعبیر دی۔ اور ہوا کیا، دوستی जब शुरू हुई थी तो आप असलम की उम्र जो थी 18 साल थी, 16 साल आप असलम की वो थी, 16 साल जो थी हज़रत अबूबकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र थी और 18 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये पीक जवानी की उम्र थी, उस वक्त से दोस्ती थी। हुआ क्या, फिर जब 40 साल हो गए आप असलम को और जब ऐलान नबूवत फरमाया तो अबूबकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि दोस्ती भी थी और बेतकल्लुफ़ी भी कुछ थी, तो उन्होंने कह दिया ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोस्त जो आप ये दावा कर रहे हैं इसकी दलील क्या है, हम कैसे यकीन कर लें, हर दावा अपने पीछे दलील रखता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया ऐ अबू बकर, तेरा शाम वाला वो ख्वाब जिसकी ताबीर उस राहिब ने दी थी याद कर। बस ये कहना था, बस उनके आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से रोने लगे, क्योंकि अगर वो किसी को बता देते और फैल जाता है ख्वाब तो फिर हो सकता है किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया होता, इसलिए उन्होंने बता दिया। लेकिन वो इसलिए ईमान फिर लेकर आ गए फौरन, जानते थे कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह ने इनको ये राज की बात बता दी, और फिर ये गए और फिर माथे का बोसा लिया, चूमा और उसी वक्त इन्होंने कलमा पढ़ा और ईमान लेकर आ गए। ये था जज्ब का वाक़ तजल्लियात जज्ब में से, जो हज़रत वाला रहमतुल्लाह ने ये तारीख़ी हवालों से ये वाक़ लिखा है। इसी तरह इनकी क़ुरबानी भी भाई बहुत हैं। एक बार जब तकरीबन शुरू का इस्लाम का दौर था, उस वक्त 39-40 लोग होंगे मुश्किल से, तकरीबन 40 के करीब, बहुत कमज़ोर थे उस वक्त मुसलमान, तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अकबर नहीं हैं? तो कहा हमारे प्यारे आक़िद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हम अकबर हैं। तो फरमाया तो हम काबतुल्लाह शरीफ में जाके ऐलान तबलीग़ करते हैं, वहाँ दावत अल्लाह का काम करते हैं। तो आपने मना फरमाया कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन इसरार किया चूँकि चाहते थे, तो बाज़ दफ़ा चाहते और मुकर्रर लोगों की भी बात भी मान ली जाती है, तो इसरार जब ज़्यादा किया उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर कुछ सहाबा कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए हरम शरीफ में, और वहाँ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बड़ा फसी और बलीग बयान शुरू कर दिया तबलीग दीन के हवाले से। तो बस फिर क्या था कि कुफ़ार जो थे वो टूट पड़े हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर, और इतना मारा कि कहते हैं उनकी नाक से खून आने लगा, उनकी कान से खून आने लगा और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लहू लहान उनको कर दिया था। और उसके बाद उनको ठोकरों से मारा गया और लाते घूसे मारी गईं और उनके जिस्म के ऊपर चढ़ के पैरों से रूंधा गया, कुचला गया, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह के जो दोस्त और ख़ानदान वाले थे कबीले के लोग, उनको उठा के लेगा मुर्दा समझ के, भगदड़ मच गई, बहुत बुरी हालत थी। तो कोई यकीन नहीं कर रहा था कि ये बचेंगे। ये वाक़ शेख उलहदीज़ ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह ने फ़ज़ाइल अमाल में बयान किया, ये वाला वाक़ जो सख़ हो रहा। उसके बाद ये घर पे लिया है, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि बचेंगे। तो जो लोग थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह के कबीले के, तो उन्होंने ये फिर कह दिया था कि अगर इनको कुछ हुआ तो हम उतबा बिन रबिया से बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे, क्योंकि सबसे बढ़ के उसने बहुत तशद्दुद किया था, वो बहुत उसने नफ़रत का और गुस्से का इज़हार किया था। बहरहाल तो फिर सब ये समझ रहे थे कि बचेंगे नहीं, जो उनकी हालत थी। तो रात में जब इनको होश आया कराते हुए, तो सबसे पहले जो मुंह से अल्फाज निकले वो ये थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? तो कई इनके ही अपने लोग नाराज़ हो गए, बताओ उन्हीं की वजह से तो मुसीबत आई है, और ये ज़रा सा भी होश में आए, ज़रा सी जान अब इनमें आई है तो ये उन्हीं को याद कर रहे हैं, ये होता है इश्क। तो कुछ लोग नाराज़ होकर उठ के चले गए। बहरहाल फिर वालदा ने उनको कहा जब होश में आए कुछ खा पी लो, तबीयत ठीक नहीं है, कोई नरम चीज़ भी उन्होंने बनाई। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊँगा, खुदा की कसम मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं और किस हालत में, और जब तक मैं इनकी ज़्यारत नहीं कर लेता मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब बताइए इतना तशद्दुद, खून आलूद, इतनी अजियत में, और एक ना पानी ना खाना मना कर दिएगा, पहले ज़्यारत करनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद क्या हुआ कि रात में छुप छुपा के सहारों के ज़रिए से, उठा भी नहीं जा रहा, गहरी बात है, इतनी तशद्दुद हुआ उस हालत में, फिर रसूल अल्लाह सल्लम के पास उनको लेके जाया गया, और फिर ये खूब गले लग के रोए आप सल्लम से, और आप सल्लम उनकी हालत देख के आप सल्लम भी बहुत रोए। तो एक बार उहद के दामन में भी ऐसे ही वाक़िया था कि जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ने तलवार निकाली और कुफार के झुंड में जब जाने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और सीने से लगा लिया, मना किया, ऐ जाने सदीक, अपनी जान के ज़ाया होने से मुझे तकलीफ़ ना पहुँचा, मतलब इस तरह से मत जाओ तुम, कि मुझे दुख होगा। बताइए शहादत कितना बड़ा ऊंचा मुकाम है, यानी जाने नबी जो है वो जाने सद्दीक को जिंदा देखना चाहती है। क्या मोहब्बत थी, कितना तशद्दुद इनके ऊपर हुआ, क्या क्या इनके मामलात रहे। इसी तरह जब हिजरत के लिए जब निकले आप मक्का शरीफ से रात में छुप के, और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु साथ थे, और बिस्तर पे हज़रत अली करम लजो को लिटा दिया था अपने बिस्तर पर अमानत देकर, जब उस रात में लोग छुप के पहाड़ की तरफ जाने लगे, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कभी आगे पीछे, कभी आगे चलते अफसलम के, कभी पीछे चलते, तो बार बार ऐसा कर रहे थे। तो आपने पूछा अबू बकर ये तुम क्या कर रहे हो, कभी तुम मेरे आगे चलते हो, कभी मेरे पीछे चलते हो। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए चल रहा हूँ कि मुझे डर है कहीं अंधेरे में कोई दुश्मन आपके तीर का निशाना ले रहा हो, तो बार बार कभी मैं आगे आता हूँ इसलिए वो सीर जो जो तीर है वो मैं अपने सीने पे खा लूँ, और कभी पीछे मैं इसलिए जाता हूँ ऐसा ना पीछे से कोई तीर मार दे तो कम अज़ कम मैं उस वक्त पीछे आ जाऊँ। यानी एक मोहब्बत की दीवानगी है, अजीब मिसाल। बहरहाल फिर उसके बाद जब वो पहाड़ पर पहुँचे, रात का अंधेरा, भाई टॉर्च सिस्टम तो था नहीं उस वक्त कोई, तो कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाहर रुकिए, मैं अंदर गार में जाके सफाई करता हूँ, देखता हूँ कीड़ा मकौड़ा को, सांप बिच्छू ना हो। फिर उसके बाद क्या किया आपने कि सुराख जो लगे हुए थे टटोल टटोल के, उसमें अपने जो कपड़े थे वो कपड़े निकाले और उसमें सुराख को भरना शुरू कर दिया और सफाई की गार की। हुआ क्या, फिर आप सल्लम को अंदर बुला लिया, लेकिन एक सुराख रह गया था क्योंकि कपड़े ख़त्म हो गए थे। उसमें इन्होंने क्या किया, अपना पैर रख दिया सुराख के ऊपर और बैठ गई है। आप सल्लम बहुत थके हुए थे, तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु के ये रान में गोद में सर रख के लेट गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा क़ुर्बत देखिए आप, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख लग गई। तो जो सुराख के ऊपर जो पैर रखा हुआ था वो अचानक क्या हुआ कि सांप आया और उसने उनको डस दिया। तो मुहद्दिसीन ने ये भी लिखा है वो सांप नहीं था, सांप के रूप में एक जिन था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के नहीं आया था। जब उसको मौका नहीं मिला और देखा ये पैर रख के बैठे तो वो मुश्तहिल हो गए और उसने डस दिया। बाज़ लोग जोश में अंधे, बहुत ज़्यादा अंधे हो जाते हैं ना, तो शैतान उसने जिन ने भी यही काम किया। मोहब्बत तो उसकी हक थी लेकिन उस जज्बातियत में उन्होंने डस दिया उस जिन ने। बहरहाल तो जब तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ी, आंसू टपके और आप के चेहरे अनवर पर गिरे, तो आँख खुल गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो पूछा क्यों रो रहे हो, उन्होंने कहा यार रसूल सल्लम सांप ने काट लिया। फिर आपने अपना लवाब दहन लगाया और कहते हैं कोई तकलीफ़ वगैरह कुछ नहीं रही और पता ही नहीं चला कि सांप ने काटा भी था। क्या कहने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह पाक ने इस बात का जिक्र किया है कुरान पाक में, इन्नल्लाह माना कि वो कि उन दोनों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह पाक के, उन दोनों के साथ हम थे, दोनों के साथ। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु खुश होते थे, देखो अल्लाह पाक ने कुरान में मेरा जिक्र कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब कोई बोलता था उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को कि आप अफजल हैं, अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अफजल हैं, तो नाराज़ होते थे, कहते हैं अगर कोई मुझे अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर अफजल करार देगा तो मैं उसे 100 कोड़े मारूंगा। मारते थे कोड़ों से, कहते थे उनका बहुत ऊँचा मुकाम है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इन्नल्लाह माना किसके लिए कहा, उमर के लिए कहा, अबू बकर के लिए कहा, उन्होंने कहा उनके लिए कहा, कहेंगे तो उनसे अफजल कौन हो सकता है। कहने लगे सारी नेकियाँ एक तरफ और अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह की एक रात की नेकी एक तरफ, खबरदार जो मुझे किसी ने उनके ऊपर अफजल करार दिया। पूछा वो कौन सी एक रात थी, उन्होंने कहा पूरे ख़ानदान की नेकियाँ, मेरी नेकियाँ एक तरफ और अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह की एक रात की नेकी एक तरफ। वो पूछते थे वो कौन सी रात थी, फरमाया यही सफ़र की रात, वही गार की रात, कि तन्हाई में जो रसूल अल्लाह का और अल्लाह और रसूल का जो क़ुर्ब उनको मिला था तन्हाइयों में, और उसके बाद सांप का काटना और वो तकलीफ़ उठाना, कहना उमर उसके बिल्कुल उसके बराबर नहीं है, किसी नेकी के बराबर नहीं। और कहेंगे मैं कभी किसी नेकी में उनसे शफ़क़त लेके जा ही नहीं सका, पूरी ज़िंदगी मैंने उस चक्कर में गुजार दी। कभी एक बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सामान लेकर आ गए और कहा या रसूलल्लाह सल्लम कोई जिहाद का मौका था गालिबन, तो पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या कितना लेकर आए हो, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह घर का आधा माल लेकर आए। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते मेरे दिल में ये था कि आज मुझसे ज़्यादा किसी ने कुछ दिया ही नहीं होगा रसूल अल्लाह सल्लम को। थोड़ी देर में अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आए, उन्होंने पूछा तुम क्या लेकर आए हो, सब कुछ पेश कर दिया था, तो उन्होंने कहा रसूल अल्लाह और रसूल का सिर्फ नाम छोड़ कर आए, यानी सब ले आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस हालत में आए थे अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के, वो कपड़ों पे पेवन लगे हुए थे, बोसीदा कपड़े थे, और कहते हैं उसकी जो तुरपाई हुई थी कपड़ों की, जो साइड में जो बॉर्डर कह लें या आप उसे कॉर्नर्स कह लें, वो कांटों से जुड़े हुए थे, कांटों से। तो जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाया और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सद्दीक तो बहुत पैसे वाले कपड़ों के ताजिर थे, ये आज इनकी इतनी बुरी हालत मैं देख रहा हूँ, क्या वजह है? तो फिर आप उसने इरशाद फरमाया, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत ने इनको इस हाल तक पहुँचा दिया और तबलीग दीन में और दीन पर इन्होंने और अल्लाह के दीन पर और मुझ पर इन्होंने अपना सारा माल खर्च कर दिया और फरमा दिया था कुछ नहीं घर में, अल्लाह और रसूल का नाम छोड़ कर आए। तो फिर जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने अबू बकर को सलाम कहलवाया, सलाम कहलवाया। और जब ये सुना तो रसूल अल्लाह सल्लम खुश हुआ, फरमाया अबू बकर खुश हो जाओ, रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें सलाम कहलवाया। तो रोने लगे खुशी में, उन्होंने कहा, अब देखिए ये होता है। तो फरमाया अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, या रसूल अल्लाह सल्लम, क्या अल्लाह पाक ने मेरा नाम लिया था? जहरी वजह को, लेकिन वो सुनना चाह रहे हैं असलम की ज़बान से, एक वजद आ रहा है उनको, एक मज़ा आ रहा है कि क्या अल्लाह पाक ने मेरा नाम भी लिया था। फिर आपने वफात फरमाया, हाँ अल्लाह पाक ने तुम्हारा नाम लेके कहलवाया कि अबू बकर को हमारा सलाम कहना, और उससे पूछो क्या इस हालत में भी वो हमसे राजी है। ऐसा तो नहीं, यानी कुछ शिकवे शिकायतें दिल में हो कि यार मैं दीन पर आ गया, इस्लाम पर आ गया, तो मैं तो लुट गया, इतना पैसों वाला था, आज मेरे कपड़े भी फटे पुराने और पेवन लगे हुए कांटों से भरे हुए हो रहे हैं, कोई शिकवे शिकायत तो नहीं है? तो क्या फरमा रहे हैं? रोने लगे, फरमाया मैं अल्लाह से हर हाल में अल्लाह से खुश और राजी हूँ। फरमाया ना राजी या रब्बी, ना राजी या रब्बी, तीन दफ़ा फरमाया मैं अल्लाह से राजी हूँ, मैं अल्लाह से राजी हूँ। बताइए आप क्या मुकाम था इन लोगों का। एक बार मस्जिद नबी के बाहर कतार लगी हुई थी, लोगों को खाना बट रहा था, बहुत जम्मे गफीर था। एक शख्स आया और जो बैठे हुए थे बर्तन वगैरह पर जो खाना निकाल निकाल के दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक खाना एक और आदमी की नहीं दे देना, किसके नहीं कहेंगे, वो साहब जो कोने में बैठे हैं उनके नहीं है, वो ना लाइन में लगे ना वो खाना मांग रहे हैं, खामोश बैठे हुए वो। तो उन्होंने कहा उन्हीं का दिया हुआ तो खा रहे, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने लंगर आम किया हुआ है मुसलमानों के लिए। ऐसे छुपके नेकियाँ करते थे, पता भी नहीं किसी को, तो दूसरे लोग उनके नहीं लेके जा रहे थे खाना। उन्होंने कहा भाई उन्होंने तो खाना तकसीम किया ही है, तो क्या शान थी उनकी। इसी तरह जब हिजरत के लिए निकले हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, तो घर से 5,000 दरहम थे उस वक्त उनके पास, और कुछ नहीं था घर में। 5,000 दरहम उस ज़माने में बहुत हुआ करते थे, और एक दरहम भी घर में नहीं छोड़ा। जब ये चले गए तो इनके जो वालिद साहब थे वो नाबीना भी थे, तो उन्होंने अपनी पोती से कहा, बीबी आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की छोटी बहन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से, कि ये चला तो गया अबू बकर, लेकिन तुम लोगों को मुझे पता है कुछ नहीं देकर गया होगा, और परेशान ना हो जाओ तुम लोग, हम लोग अब परेशान ना हो जाएगी, घर में कुछ भी नहीं है। तो अब हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, गहरी बात है, उस ज़माने में लड़कियों का क्या ईमान और यकीन था, क्या मामला था उनका। उन्होंने कहा नहीं अब्बा, माशाल्लाह बहुत छोड़ के गए और पैसे देकर गए, कोई लेकर नहीं गया, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। वो चूँकि नाबीना थे, उन्होंने कंकरियाँ छोटी जमा करी और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और उनका हाथ पकड़ के अपने दादा का कहा ये देखिए, फिर उन्होंने हाथ रखा तसल्ली हुई दरा में, जबकि वो पत्थर थे कंकरियाँ। बताइए, वरना आजकल की कोई लड़की हो तो वो तो शिकवे शिकायतों से ऐसी की तैसी कर दे, भाई छोड़ के चले गए, भूखा मार दिया, फाके कर दिए, मर गए हम तो, क्या होगा हमारा। लेकिन वो कह रही हैं अल्लाह से हम राजी हैं, अल्लाह से खुश हैं हर हाल में। क्या उस वक्त ईमान और यकीन थे लोगों के, कहाँ तक बस बयान करूँ। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक मैंने सबके एहसानात के बदले चुका दिए, सबके बदले उतार दिए, लेकिन मैं हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का बदला नहीं उतार पाया। अल्लाह पाक तू ही इनका अजर देगा और तू ही इनका बदला उतारेगा, मैं इनका बदला नहीं उतार पाया, इनके मेरे ऊपर इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं, मामूली बात नहीं है ये। तो एक बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तल्ख कलामी हुई किसी बात पर, तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शिकायत की नीयत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने लगे, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक रहे थे कि भाई बातचीत कर लो, गलती हो गई, माफ़ी तलाफ़ी कर लो, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ तुमसे, लेकिन मेरी शिकायत मत करो आप सल्लम से। लेकिन ये पहुँच गए उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, पहुँचे तो इससे पहले शिकायत करते, अब आप सल्लम तो नबी थे अल्लाह के, इनको कुछ पता महसूस हो गया या अल्लाह ने इत्तला दे दी, और अबू बकर सद्दीक की शिकायत अभी करने ही लगे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर गुस्से से सुर्ख हो गया, आंखें लाल हो गईं जलाल से, اور ناراض ہو کے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی سنی کے انسنی کر دی، اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتے صدیق اکبر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کیونکہ چہرہ دیکھ لیا تھا وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ یہ میری محبت میں یہ کوئی بغیر سنے ظلم یعنی کوئی ایسا نہ ہو ڈانٹ ڈپٹ کر دیں، تو ہلکے سے کہا رسول اللہ میری غلطی میں نہیں وضاحت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ غلطی کس کی تھی. آپ نے پھر ایک جنرل بات فرمائی کہ جب تم سب لوگوں نے میری تکذیب کری تھی، مجھے میرا انکار کیا تھا میری نبوت کا، تم سب لوگوں نے اس وقت ابو بکر نے جو ہے وہ صدیق کہلائے تھے اور انہوں نے صداقت کا اعلان کر دیا تھا کہ جو میں نے کہا سچ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، سب تم سب نے تکذیب کری تھی اور انہوں نے مجھے حق قرار دیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی مجھے اپنا لخت جگر عطا کری، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اور یہ تیسری چیز، یہ میرے ہر وقت اپنی جان اور مال سے مجھ پہ فدا رہتے ہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں، میرے آگے کچھ نہیں دیکھتے یہ دین اسلام کو لے کے مجھے لے کے. تو کیا تم لوگ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا تم ان کو معاف نہیں کر سکتے؟ ان کے احسانات اور میری خرابت داری تو دیکھو، ان کے احسانات تو دیکھو، کیا میری وجہ سے تم ان کو معاف نہیں کر سکتے؟ ان کی غلطیوں کو چھوٹی چھوٹی کیوں پکڑتے ہو؟ مجھے دیکھا کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں، نفسیاتی طور پر سمجھا رہے ہیں کہ بھائی انسان، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی بشر ہیں، ان سے بھی کوئی بھول چک ہو سکتی ہے، تو میری خاطر کہ ان کے اتنے میرے اوپر احسان آتے تو معاف کر دو ان کو، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے؟ تو سارے صحابہ جو تھے اکثر پہ رونے لگے. وہ عجیب عجیب یہ باتیں ہیں. اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے مجھ سے زیادہ خوبصورت اور حسین اور اعلیٰ پیمانے کی خوشبو جسم سے نکلتی. یہ بتاتا ہوں نا، صحبت ہوتی ہے صحبت. جیسے آپ سلم کے پچھلے بیان میں یہی کہا تھا نا، آپ سلم چونکہ سراپا خوشبو تھے تو جو بھی ان سے منسلک ہوتا تھا وہ ہر چیز خوشبودار ہو جاتی تھی، یہ صحبت کہلاتی ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خاص قرب حاصل تھا، تو وہ خوشبو جو آپ سلم کے اندر سے آتی تھی کچھ حصہ ان کے اندر بھی منتقل ہو گئے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ اعلیٰ خوشبو آتی تھی بغیر کسی تریات وغیرہ کے. اللہ، کہاں تک بیان کریں ان کی صفات کو. اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے کر آئے اور جگہ بالکل نہیں تھی، پیک تھا معاملہ. جب آئے حضرت علی کرم اللہ وجہ تو کونے میں ایک جگہ جا کے کھڑے ہوئے، تو ان کو دیکھ کے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ گئے جو آپ وسلم کے برابر میں قریبی بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ با کمال اور اونچے مقام والے لوگ ہی اونچے مقام والے لوگوں کو پہچانتے ہیں. کیا ارشاد فرمایا؟ با کمال اور اونچے مقام کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی با کمال اور اونچے مقام لوگوں کو پہچانتے ہیں. یعنی ہر آدمی کا کام نہیں ہے مقام والے لوگوں کو پہچاننا، اس کے لیے نہیں، مطلب یہ خود کے لیے کوئی مقام ہونا ضروری ہے. بعض لوگ اللہ والوں کو ہی نہیں پہچانے، تو بھائی تم کیا پہچانو گے؟ تمہارے کوئی اوقات ہوگی، کوئی مقام ہوگا تو تمہیں اللہ وہ نظر دے گا تو پہچانو گے نا، کسی اللہ والے کا کیا مقام ہے. تو اس لیے صدیق سے یہ بھی پتہ چلا کسی کے اونچے مقام کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے خود کا کچھ اونچا مقام ہونا ضروری ہے نا. ایک اندھا دوسرے اندھے کو کیا دیکھے گا. بہرحال اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ جاؤ اپنے ابا کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بولو کہ وہ امامت کرائیں، نماز پڑھائیں، کیونکہ نہیں اٹھا جا رہا تھا، بہت زیادہ کمزوری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جو ہیں بہت نرم دل کے ہیں، حساس طبیعت کے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے ویسے ہی بہت روئے جا رہے ہیں، تو ان سے نماز صحیح طرح سے وہ پڑھا نہیں پائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو بے ہوش ہو کے گر جائیں. تو آپ نے پھر دوبارہ کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. تو انہوں نے پھر کہا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ ان کو نہ آپ امامت کی نہیں کھڑا کریں، میں ان کی جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہلا دیتی ہوں کہ وہ نماز پڑھا دیں. تو آپ نے کہا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. دو دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہا تھا بی بی عائشہ صدیقہ نے، لیکن منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر تیسری دفعہ ناراض ہو گئے جب کہا، تو پھر انہوں نے کہلوایا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر وہ آئے ہیں اور پھر امامت کرائیے. اللہ، اور اسی طرح جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وصیت میں فرماتے ہیں کہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے مجھے انہی کپڑوں میں قبر کے اندر اتار دینا، میری لیے الگ سے نئے دو چادریں کفن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نئے سفید کپڑوں کے لیے وہ لوگ زیادہ موزوں ہیں کہ جو لوگ زندہ ہوں، میتوں کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ نئے کپڑے استعمال کریں۔ مطلب ان کا غلبہ حال تھا، مطلب آج بھی انکساری کا یہ حال تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ جن کپڑوں میں میں ہوں انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا، میرے لیے الگ سے کفن کا انتظام مت کرنا، کہ مردوں سے زیادہ زندہ لوگ نئے کپڑوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ انہیں کمال تواضع کی طرف اشارہ ہے، شرعی مسئلہ بیان کرنا نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو اتنا فنائیت کے اعلیٰ درجات تک لے گئے تھے۔ بیت المال میں بھی کچھ نہیں تھا ان کے، کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھا، کہاں تک بولیں۔ اور صحابہ کرام کا اتنا اونچا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصیحت کریے اپنے امت کو کہ دیکھو جس طرح اپنے اہل بیت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ان کو نشانہ ملامت مت بنانا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ پاک اس بارے میں تم سے بات پرس کریں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں کہ جس نے میرے کسی بھی صحابی سے بغض رکھا اور دل میں بدگمانی رکھی تو اس نے اصل میں مجھ سے بغض اور برائی کی وجہ سے ان سے بغض اور برائی رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض اور برائی رکھی اس نے اللہ سے بغض اور برائی رکھی، اور جس نے اللہ سے بغض اور برائی رکھی اللہ عنقریب اس سے انتقام لے گا۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو بھائی خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہو جاتا ہے اگر کسی ادنا درجے کی بھی صحابی کے بارے میں دل میں کوئی بدگمانی ہو، یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی تکلیف کسی کو۔ اسی طرح حضرت والا نے ایک بہت ہی شاندار ایک وہ پیرامیٹر کہنے بتایا کہ کہیں صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہو اور کسی کا دل بند ہو رہا ہو، بند کسی کو، چاہے وہ بندہ مومن ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں اللہ نہ کرے اس کو دل کو قبض محسوس ہو رہا ہو، روحانی طور پہ گھٹن محسوس ہو رہی ہو اور اس کو دکھ پہنچ رہا ہو صحابہ کرام کے ذکر سے، تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر منائے، یہ علامت ہے اس کے دل میں کچھ پرسنٹیج کچھ بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں، تو اصلاح کر لے مرنے سے پہلے، نہیں تو خاتمہ مشکل سے ہوگا اس کا خاتمہ مشکل سے ہوگا۔ کیونکہ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اعلان فرما دیا قیامت تک کے لیے کہ میں ان سے راضی ہوں اور میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ اصول بیان فرما دیا، اس کے بعد کیا بات رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اللہ نے تو معاف کر دیا لیکن تم کہتے ہو ہم تو معاف نہیں کریں گے، ارے میاں اپنی قبر دیکھو، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، میں چاہیے اس کی فکر کریں۔ ان کی قربانیاں اتنی تھیں، ابھی جو اشعار تھے کیا تھے، نہ مال بھی دے دیا، جان بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، کچھ دیکھا ہی نہیں کسی نے، تو بھائی انہوں نے تو سب کچھ دے دیا تھا، اگر ان سے کوئی چوک بالفرض اگر ہوئی بھی ہوگی، کیونکہ نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، تو کیا ان کی قربانیاں ان کے اعمال ایسے نہیں تھے اللہ ان کو بخش دے؟ ایک لاجیکل بات ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے اللہ کی نہیں کیا کیا، نہ ہم نے کوئی جان دی، نہ آپ نے مال دی، ہم نے تو ایک ناخن تک ہمارا نہیں ٹوٹا اللہ کے رستے پہ، ہم اعتراض کر رہے ہیں اتنی بڑی ہستیوں کے اوپر، بھائی تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اپنا ایمان ہم لوگ بچائیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھیں، اصحاب رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت رکھیں، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے یہ ساری باتیں، ٹھیک ہے۔ اپنی ہم فکر کریں کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، ہمارے پاس لے کے جانے کی نہیں کیا ہے، تو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ پانچ اعمال بیان کر دیا کرو، یہ بہت ضروری ہے ہر بیان کے بعد، تو پہلے تو قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں، یہ ولی اللہ بنانے والے پانچ اعمال سے متعلق ہے، اور اس کا تعلق نوافل یا سنت سے نہیں ہے بلکہ فرائض اور واجبات سے، اور نہ یہ کسی بزرگ کے بنائے ہوئے کوئی اعمال ہیں، یہ ہاں یکجا کیا ہے قرآن اور حدیث کے جو احکامات ہیں اس کو یکجا کیا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ نے، ارشاد فرمائے کہ جو بھی یہ پانچ اعمال کر لے گا انشاءاللہ اللہ کا ولی بن کے مرے گا، اسے تقوی نصیب ہو جائے گا۔ تو پہلے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، بغیر تجوید کے پڑھنا سخت گناہ ہے، قرآن پاک کے مطلب بدل جاتے ہیں، اور ایک ڈیڑھ مہینے کی محنت ہے، کسی بھی قاری صاحب سے پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈیڑھ مہینے میں قرآن پاک درست ہو جائے گا۔ اور ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، تھوری کے نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور مونچھیں بالکل باریک رکھیں، اور چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، اور چاول کے دانے کے برابر بھی اگر داڑھی کم ہوئی تو ایسی داڑھی کا رکھنا اور مڑانا حرام ہے، اور حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا دوست اور ولی نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح ٹخنوں سے اوپر پائچے رکھیں، مردوں کے لیے ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے۔ ما اسفلہ من الکعبین من الازار فی النار، اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو خواتین کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے، تو بھائی آج کل نیا فیشن چل رہا ہے، تو اب تو پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں خواتین کی، پنڈلیوں سے اوپر اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹانگیں ان کی، تو یہ جائز نہیں ہے، سخت گناہ کبیرہ ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ تو الٹا دور ہو رہا ہے، مرد ٹخنے چھپانے میں لگے ہوئے، عورتیں ٹانگیں کھلنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ چونکہ داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر پائچے یہ تو مردوں سے متعلق احکام ہیں، لیکن جو تین اعمال ہیں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا، نظروں کی حفاظت اور دل کو پاک صاف رکھنا گندے خیالات سے، یہ تین اعمال مشترک ہیں۔ تو خواتین دو کام کر لیں داڑھی اور یہ ٹخنوں سے اور پائچے کے علاوہ جو خواتین کے لیے ہیں، وہ یہ کہ ایک تو اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں، اور شرعی پردے کا اہتمام کریں، اور چوتھا تیسرا عمل کیا ہے، نظروں کی حفاظت کریں، یہ بھی مشترک ہے دونوں میں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اور آگے اللہ پاک نے عورتوں کو الگ حکم دیا کہ آپ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو مردوں کو اللہ پاک الگ حکم دے رہے ہیں نظروں کی حفاظت کا، اور خواتین کو الگ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، لعن الناظرہ منظورہ الیہ، اللہ پاک لعنت فرما جو بد نظری کرے اس پر بھی جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے۔ تو بھائی جو یہ بیان سنتے ہیں گھر کی خواتین جو بے پردہ ہیں ان کو یہ بتائے بھی کریں تاکہ اویئرنیس بڑھے، آگے پتہ تو چلے، یہ باتیں بہت کم لوگ بتائیں گے۔ بعض خواتین سمجھتی ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف نظروں کی حفاظت جو صرف مردوں کی نہیں ہے، ارے بھائی خواتین کی نہیں بھی وہی معیار ہے، اللہ کا حکم وہی ہے جو عورتوں کی نہیں بھی جو مردوں کی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو فیصلہ کن انداز میں، یا تو تم لوگ نظروں کی حفاظت کرو گے اور اپنی شرم گاہوں کی، نہیں تو تم لوگوں کی صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ کتنی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ اور پانچواں جو عمل ہے بھائی، دل میں گندے خیالات نہ لے کر آئیں، شیطان ڈالتا رہتا ہے الگ معاملہ ہے، کسی جائز کام میں مصروف ہو جائیں، لیکن جان بوجھ کے لانا جمانا دل میں اور اس کو پھر بیٹھ کے سوچتے رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک صاف رکھیں گندے خیالات سے، وسوسوں سے، ٹھیک ہے۔ اور ان پانچوں عمل کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ان پانچوں عمل کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یا رب کریم یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا تیری رضا تیری خوشی کی نہیں ہے، اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے، ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما، یا اللہ تمام آل اور اصحاب کی شدید محبت ہم سب کو عطا فرما دے، یا رب کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ہیں محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو اور تمام امت مسلمہ کو عافیت دارین نصیب فرما دے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما۔ یا اللہ خاتون ہیں، ان کے کینسر ہوا تھا، پھر دوبارہ ان کو دوسری دفعہ کینسر ہو گیا ہے، بیچ میں صحیح ہوئی، دعا کریں اللہ پاک کینسر کے تمام جراثیم کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، مرض کا نام و نشان مٹا دے۔ اور اللہ جو بھی مسلمان ہمارا بہن بھائی دنیا میں کہیں پر بھی ادھر بھی اللہ کسی بھی غم میں، بیماری میں، اذیت میں، تکلیف میں ہو، تو اللہ اس کے غم کو، تکلیف کو، اذیت کو، بیماری کو دور فرما کے اسے چین، ٹھنڈک، سکون، عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کی، ہم سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مہنگائی کا عذاب آ گیا نشان رحمت سے ختم فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں بینک میں 500,000 سے پیسہ جس کا زیادہ ہوگا، وہ کچھ اس کی اب گارنٹی نہیں رہی۔ اللہ سب کے مال کی، عزتوں کی اور جانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو جانی و مالی اور دینی نقصان سے ہم مسلمانوں کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ سب ہمارے اعمال کا وبال ہے جو ہم چکھ رہے ہیں, یا اللہ ہماری حفاظت فرما ہر شر سے. یا اللہ جو مسجد اقصا میں جو یہودی ظلم و ستم کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ, مجاہدین کے ساتھ, مسلمانوں کے اوپر, یا اللہ غیب سے فرشتوں کی جماعتیں بھیج دے. یار ہمارے رحمین, پورے امت مسلمہ اس وقت رل رہی ہے, ہم لوگ مسلمان پورے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں. یا اللہ ہم لوگ اپنا قبلہ بھول چکے ہیں. یا اللہ دنیا ہم سب لوگوں نے, ہم دنیا ہمارا قبلہ بن چکی ہے, نفسانی خواہشات ہمارا دین بن چکا ہے. اللہ پاک دین مخالفت ہمارا طرہ امتیاز بن چکا ہے. یا اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ فلسطینی بیچارے مسلمان جو ہیں اللہ پاک وہ بے سر و سامان ہیں. یا اللہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں. یا اللہ تو غیبی مدد فرما دے. یا اللہ بچے مر رہے ہیں, عورتیں بھوکی ہیں, اللہ پاک ان کے پاس بیچارے کو ہتھیار بھی نہیں ہیں. یہودی جو ہیں اللہ ان پر آگ برساتے ہیں اور یہ بیچارے جواباً پتھر برساتے ہیں. اللہ ایک زمانے سے مسلمان تباہ ہو رہے ہیں, اللہ پاک فلسطین میں بھی, کشمیر میں بھی. یا اللہ برداشت نہیں ہوتا. اللہ بہت ہوگی اتنی شان رحمت سے اللہ فرشتوں کی جماعت بھیج دے. اللہ جس طرح تو نے احد کے دامن میں اور بدر میں اللہ پاک تو نے فرشتوں کو بھیجا تھا, یا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو خوش کر دیا تھا, یا اللہ وہ تو بڑی ہستیاں تھیں. یا اللہ ہم پلید گنہگار لوگ, اللہ پاک ہم کہاں اور وہ کہاں, لیکن اللہ پاک ہم انہی کے نام لیوا, انہی کے ماننے والے. اللہ ان کے نام مبارک کی برکت سے ہم جیسے پلید گناہگار لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرما دے. یا اللہ تو ہمارے اعمال مت دیکھ, اپنے فضل و کرم دیکھ, اپنی رحمت دیکھ. تو نے قرآن پاک, تو نے خود یہ بات فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پر بات پہنچی ہے کہ میری رحمت اور میرے غضب میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے نکل گئی. یا اللہ تیرے قانون کے اوپر تیری رحمت بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. اللہ تجھے اسی رحمت واسعہ کا واسطہ. یا اللہ تو ہمارے بدعمالیاں نہ دیکھ. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم کو دیکھ. یا اللہ تجھے ان دعاؤں کا واسطہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھیں, ان دعاؤں کا واسطہ. یا امتی کہتے تھے اور آپ وسلم کے پیر مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. یا اللہ تجھے انہی دعاؤں کا واسطہ. یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما, عافیت عطا فرما, غلبہ عطا فرما. یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں, اقراری مجرم ہے. یا اللہ ہم کو وہن لگ چکا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دنیا کے کفار تم کو گھیر کے ماریں گے, پیٹیں گے, جس طرح بھوکے لوگ کھانوں پر ٹوٹتے ہیں تمہارا وہ حشر کریں گے. وجہ یہی بتائی تھی, وہن لگ چکا ہوگا. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت, یہ وہن کہلاتا ہے. تو جب یہ مرض پیدا ہو جائے گا تو پھر تباہی مسلمانوں کا مقدر بنے گی. یا اللہ ہمارے قلوب کو وہن سے پاک صاف کر دے. یا اللہ اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما. اللہ پاک جو لوگ بھی یہودی وغیرہ فلسطینیوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور عرب میں سازشیں کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اور اللہ پاک انڈیا میں جو بھی ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, اور جہاں جہاں کفار مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں, اللہ ان کی ہدایت کی نہیں دعا کرتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرما. یا اللہ ان کے دلوں میں اپنا خوف ڈال دے. یا اللہ لیکن اگر تیری کسی مصلحت کی وجہ سے ان کی نصیب میں ہدایت نہیں اور یہ باز نہیں آئیں گے اپنی شرارتوں سے, تو اللہ پاک ان کو جلد از جلد تباہ برباد کر دے, صفحہ ہستی سے مٹا دے, عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ فرشتوں کی جماعت بھیج دے. یا اللہ زبردست ان یہودیوں کو کچل دے. یا اللہ ان کو بری طرح سے کچل دے. یا اللہ یہ پرانے ازلی دشمن ہیں مسلمانوں کی بھی, اور اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کو قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ پاک یہ آج کے مسلمانوں کے صرف ہمارے دشمن نہیں ہیں, اللہ تیرے دین کے دشمن رہے ہیں. قرآن پاک میں تو نے ان کے بارے میں بتایا, یہ آج کے دشمن نہیں ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں ہیں خالی, اس سے پہلے انبیاء کرام کے دشمن رہے, ان کی قوموں کے دشمن رہے. اللہ یہ اولی دشمن ہے. اللہ یہ انسانیت کے قاتل ہیں. اللہ کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. ایسا ان کو ذلیل کر, ایسا رسوا کر کے دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. اللہ زبردست فلسطینیوں کی مدد فرما. پاکستان کی حکومت کو اور تمام اسلامی حکومتوں کو, عرب ممالک کی حکومتوں کو اور عرب اور جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں, ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ ان کی بھرپور مدد کریں, بالکل کھل کر, بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے. اللہ پاک, یا اللہ جنگی طیارے بھیج دے فلسطینیوں کی مدد کے لیے. اللہ پاک اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ جو واقعات ہو رہے ہیں, اللہ اس کی برکت سے ہم مسلمانوں کی ایمانی غیرت کو دوبارہ بحال فرما دے, ہماری دنیا پرستی کو ختم فرما دے, وہن کو ختم فرما دے, اور دنیا کے جو ہم کیڑے بن چکے ہیں اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے. ان واقعات کو ہماری اصلاح کا, ہدایت کا ذریعہ بنا دے, اور ہماری بے حسی کو اور بے غیرتی کو ختم فرما دے. یا اللہ ایمانی جوش اور ایمانی جذبہ عطا فرما, دین پر مر مٹنے والا بنا دے. یا رب کریم, یا حمین, اپنی محبت ساری محبتوں پر اشد فرما دے، اور جو آیت شروع میں پڑھی گئی تھی والذین آمنوا اشد حبا للہ کا سچا ہم سب کو مصداق بنا دے، یا اللہ بس جو جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ پاکستان کو جلد از جلد نیک صالح قیادت نصیب فرما، ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اللہ پاک اللہ یہ دین یہ ملک ہمارا پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، یا اللہ اسی کلمے کا واسطہ تجھے ان ماؤں بہنوں کا واسطہ جن کی عزتیں لوٹی تھیں جانیں لوٹی تھیں جانیں جنہوں نے تیرے رستے میں دی تھیں 1947 میں، اللہ ان کے خون مبارک کا واسطہ ہے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ شہیدوں کا خون کبھی ضائع نہیں ہوتا، یا اللہ یہی ہم پڑھتے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ ان شہیدوں کا واسطہ، ان بوڑھے لوگوں کا واسطہ، جوانوں کا واسطہ، بہن بیٹیوں کا واسطہ جنہوں نے اپنی جانیں دی تھیں اللہ 1947 میں اس پاکستان بننے کے دوران، اللہ ان کے پاک لہو کا واسطہ پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر طرح کی سازشوں سے پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما، نیک صالح قیادت نصیب فرما، یا رب کریم یا رحم الرحیم، غیبی مدد فرما دے اللہ پاک، یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے اور ہمارے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، کل جنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اس خواتین کی رسولیاں دعا کریں اللہ ان کی رسولیوں کو ختم فرما دے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیٰ علیہ وسلم، آمین ثم آمین.